بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن اتبان ابن مالک قال قدمت المدینہ فلقیت اتبان فقلت حدیث بلغنی عنک قال اصابنی فی بصری بعض الشیء فبعثت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احب ان تاتینی فتصلی فی منزلی فاتخذه مصلی قال فاتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من اصحابه فدخل وهو يصلي في منزلي واصحابه يتحدثون بينهم ثم اسندوا عزم ذلك وكبره الى مالك ابن دخشم قالوا ودوا انه دعا عليه فهلك ودوا انه اصابه الشر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه وقال اليس يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله قالوا انه يقول ذلك وما هو بقلبه قال لا يشهد احد لا اله الا الله واني رسول الله ويدخل النار او تطهر. یہ روایت بھی کم و بیش اسی مضمون کو بیان کر رہی ہے جو اس سے پچھلی روایتوں میں زیر بحث آ چکا ہے، لیکن اس میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے جس میں ہمارے لیے بہت سے اسباق ہیں. یہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینے میں آیا اور اتبان سے ملا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ کی طرف سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے، اس کی کیا نوعیت ہے؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ میری آنکھوں میں کچھ معاملہ ہو گیا، یعنی کچھ ضعف بصارت کی صورت پیدا ہو گئی، میرے لیے مسجد میں جانا مشکل ہو گیا. تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ اگر زحمت فرمائیں اور میرے غریب خانے پر تشریف لائیں اور یہاں آ کر میرے گھر میں کسی جگہ آپ نماز پڑھ دیں تو میں اسی جگہ کو ہمیشہ اپنے لیے نماز کی جگہ بنا لوں گا. ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا، ایک خاص جگہ پر نماز پڑھنا، یہ ان کے لیے بہت اطمینان کا باعث ہو سکتا تھا. وہ حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت سے محروم ہو رہے تھے. رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر حضور نماز پڑھا رہے ہوں تو ظاہر ہے کہ کوئی مسلمان بھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ وہ گھر میں بیٹھا رہے اور حضور کے ساتھ نماز میں شریک نہ ہو. اس صورت حال میں انہوں نے یہ درخواست کی کہ میں چونکہ اب معذور ہو گیا ہوں، میرے لیے مسجد میں آنے میں مشکلات ہیں، تو آپ میرے اوپر کرم فرمائیں اور میرے گھر میں اگر تشریف لے آئیں اور یہاں آ کر کسی جگہ نماز پڑھ دیں، جو بھی جگہ آپ پسند کریں، میں پھر وہیں نماز پڑھ لیا کروں گا اور مجھے اس میں یہ اطمینان رہے گا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی گویا نماز پڑھ رہا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ میں سے بھی کچھ لوگ اس موقع پر موجود تھے. حضور آئے اور آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی. صحابہ کرام حضور کے نماز پڑھنے کے دوران میں آپس میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگ گئے. ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نفل نماز پڑھ رہے تھے اور صحابہ کرام جیسے کہ ایسے موقعوں پر ہوتا ہے گفت و شنید کرنے لگ گئے. اس گفت و شنید کے درمیان میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ منافقین کا ذکر آ گیا. قرآن مجید سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس زمانے میں یہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا. یعنی بہت سے لوگ تھے کہ جو یہود میں سے بھی بظاہر ایمان کا اظہار کر رہے تھے لیکن حقیقت میں مومن نہیں تھے. اسی طریقے سے بہت سے لوگ اوس و خزرج میں بھی ایسے تھے کہ جو بظاہر ایمان کا اظہار کر رہے تھے لیکن حقیقت میں مومن نہیں تھے. اس طرح کے لوگ زیر بحث رہتے تھے. قرآن مجید میں بھی ذکر رہتا تھا. یہ ایک خاص دور ہے مدینہ کی زندگی کا جس میں قرآن مجید نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے کیا معاملات پیش آ گئے تھے. اس میں قرآن میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ہدایات دی گئی ہیں. یہ بتایا گیا ہے کہ ان منافقین کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. یہاں بھی اسی نوعیت کا ایک مسئلہ زیر بحث ہے. تو اس گفتگو کے دوران میں یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے یہ کہا کہ ان میں سب سے بڑا تو مالک بن دخشم ہے. یعنی یہ ایک صاحب ہیں جن کے بارے میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اگر کوئی منافقت میں اس وقت سب سے بڑا ہوا ہے تو یہی شخص ہے. اس کا انہوں نے ذکر کیا اور حضور سے یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ معلوم نہیں کیوں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتے. یعنی اگر آپ بد دعا کر دیں تو نجات ہو جائے اس کی سازشوں سے، یا جو لوگوں کا خیال تھا اس طرح کا. انہوں نے کہا کہ اس پر تو کوئی اب مصیبت اور کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفت آنی چاہیے. یہ ظاہر ہے کہ جذبات پیدا ہو جاتے ہیں اس طرح کے موقعوں پر. مسلمان جس صورتحال سے دوچار تھے، اس وقت مدینہ حملوں کے زیر اثر تھا، پے در پے خطرات کا لوگ مقابلہ کر رہے تھے. قریش کی طرف سے بھی اندر سے اپنے دوست ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی تھی اور ادھر یہ خیال ہوتا تھا کہ ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمارے رازوں سے بھی واقف ہو جاتے ہیں اور نقصان پہنچانے کے لیے بھی طرح طرح کے راستے اختیار کرتے رہتے ہیں. تو اس طرح کے جذبات عام لوگوں میں پیدا ہو جانا کوئی بعید نہیں ہے. اس میں روایت کے دوسرے طریقوں سے بھی دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت جلیل القدر صحابہ شامل نہیں ہے. کچھ عوام صحابہ ہیں جو حضور کے ساتھ ہیں اور ان میں اس طرح کے جذبات بعید از قیاس نہیں ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ حضور اگر دعا کرتے تو اس کے نتیجے میں اس سے نجات ہو جاتی, بہت اچھا ہوتا, کوئی آفت اس کے اوپر آتی کیونکہ اس نے بہت تنگ کیا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے دوران ان کی بات سن رہے تھے, تو آپ نے نماز ختم کی تو فوراً پلٹ کر یہ پوچھا کہ یہ جس شخص کے بارے میں تم گفتگو کر رہے ہو کیا یہ توحید کی گواہی نہیں دیتا؟ علیہ یشد و اللہ الہ الا اللہ, یعنی کیا اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, اور کیا اپنی زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اس میں تو کوئی شکی نہیں, توحید کی گواہی بھی دیتا ہے, آپ کی رسالت کا اقرار بھی کرتا ہے, لیکن وہ ما ہوا فی قلبے, یعنی دل کی طرف بھی تو دیکھیے نا اس میں کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سارے روش کو پسند نہیں کیا, یعنی جب ایک آدمی اقرار کر رہا ہے کہ میں توحید کا قائل ہوں اور اقرار کر رہا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانتا ہوں, اور اس نے بہرحال اپنی طرف سے جو کچھ بھی وہ کرتا رہا ہو ابھی کوئی قانونی گرفت کے لیے موقع پیدا نہیں کیا, تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ معاملہ تو دنیا کا ہے, میں گرفت نہیں کر سکتا, قیامت کے بارے میں بھی یہ بات سمجھ لو کہ دلوں کے حال وہیں معلوم ہوں گے, اور جو تم اس کے دل کے بارے میں اپنی طرف سے کیا سرائی کر رہے ہو اگر یہ وہاں غلط نکلی اور یہ معلوم ہوا کہ یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کی توحید کی بھی گواہی دینے والا تھا اور محمد الرسول اللہ کو بھی رسول ماننے والا تھا, تو پھر تو اس کے لیے جنت ہے, وہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سرفرازی پائے گا. یعنی یہ گویا آپ نے بتایا. اس سے یہ بات ظاہر ہے صاف طور پر معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں کی شدت تاثر بعض معاملات میں تھی, حضور اس بات سے واقف تھے کہ اس کے دل کی کیفیت یہ نہیں ہے, معاملے کی نوعیت بھی یہ نہیں ہے. تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ظاہری احوال میں ایک آدمی کے بارے میں ہم ایک رائے قائم کرتے ہیں, ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ تو گویا دین کا دشمن ہے یا یہ منافقت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کے حالات کیا ہیں. اس وقت کی صورتحال میں جب منافقین کے بارے میں قرآن مجید میں بھی بڑی سخت آیات اتر رہی تھی, جب منافقین کو ان کی بعض حرکتوں پر متنبع بھی کیا جا رہا تھا, اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیغمبر نے لوگوں کو اس معاملے میں متنبع کیا کہ دلوں کا حال حقیقت میں اللہ ہی جانتا ہے. یعنی اس کے بارے میں فیصلہ کرنا یہ ہمارا آپ کا کام نہیں ہے. ہمارے سامنے تو جو چیز واضح طور پر آئے گی ہم اس پر کوئی حکم لگائیں گے. دل میں کیا ہے, آدمی ایمان کی سچی گواہی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا, وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفادار ہے یا وفادار نہیں ہے, اس کے بارے میں ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے. ظاہری احوال کی بنیاد پر اگر یہ دیکھیں گے کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو بس اس کو غلط کہنے پہ اکتفا کریں گے, ہمارا کام اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس وقت کے نازک حالات میں ایک شخص کے بارے میں لوگوں کو اس طرح کا خیال ہوا, انہوں نے اپنے اس خیال کا اظہار کیا حضور کے سامنے, لیکن یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کے انداز میں لوگوں کو یہ کہا کہ تم دلوں کے حال کے بارے میں جو رائے قائم کر رہے ہو اس کا فیصلہ تو قیامت میں ہوگا, اور اگر اللہ تعالیٰ کے حضور میں وہ سچا نکلا اور جو کچھ تم اس کی طرف منسوب کر رہے ہو وہ درست نہ ہوا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے توحید کا ماننے والا اور میری رسالت کا انکار کرنے والا قبول اقرار کرنے والا قبول کر لیا, تو یہ بات جانتے ہو تم کہ پھر اس کے ساتھ معاملہ وہ نہیں ہوگا جو تم خیال کر رہے ہو. تو گویا جو یہ توقع کر رہے تھے کہ حضور اس کے لیے بد دعا کریں گے یا اس کی ہلاکت کا کوئی معاملہ ہوگا یا اس پر کوئی آفت آئے گی, تو حضور نے اس کی بالکل نفی کر دی. قرآن مجید سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے کہ وہ کسی کے کفر کا فیصلہ کرے, یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے کہ وہ کسی کی منافقت کا فیصلہ کرے, ہمارا یہ کام نہیں ہے. دنیا میں ہم کو جو رویہ اختیار کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ظاہری حالات کیا ہیں. اگر ایک آدمی اپنے ایمان کا اقرار کر رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس کے کفر کا اعلان کرنے والے, اگر ایک آدمی اپنے آپ کو اللہ کا وفادار کہہ رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے قائم کرنے والے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے مذہبی حلقے بالخصوص اس معاملے میں ان حدود کا کبھی لحاظ نہیں کرتے, یعنی ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ کسی شخص کے بارے میں بات کرتے وقت زبان کھولتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو اس کی تعلیم دی ہے, اللہ تعالیٰ نے بھی اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ ہمیں دل کے معاملات کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے، فرد جو کچھ ظاہر میں کر رہا ہے اس کی بنیاد پر اپنے فیصلے سنانے چاہیے، اسی کی بنیاد پر اس سے گفتگو کرنی چاہیے، اگر قانون میں بھی کوئی معاملہ کرنا ہے تو اسی کی بنیاد پر کرنا چاہیے، کسی آدمی کے دل میں کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کے محرکات کیا ہیں، ان سب کا فیصلہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کریں گے۔ بظاہر ایک بات ہمارے سامنے بہت ہی غلط طریقے سے آ رہی ہوتی ہے اور ہم بہت سی کیا سارائیاں کر رہے ہوتے ہیں، حضور نے توجہ دلائی کہ صحابہ کرام میں سے بعض لوگ اس کے بارے میں اتنی سخت رائے رکھتے تھے لیکن حقیقت وہ نہیں تھی جس طرح کہ اس کو سمجھ رہے تھے۔ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ کسی معاملے میں ایک آدمی ایک طرز عمل اختیار کرتا ہے، وہ طرز عمل جانا بوجھا طرز عمل ہوتا ہے، سوچ سمجھ کر وہ اختیار کر رہا ہوتا ہے لیکن بظاہر اس کے بارے میں شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے اسی طرح کے شبہات اس کے بارے میں پیدا ہوئے ہوں گے، تو حضور نے توجہ دلائی کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام آدمی کے ظاہر پر حکم لگانا ہے، باطن کا فیصلہ کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، نیت اور محرکات کو طے کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور یہ معاملات اللہ تعالیٰ ہی پر چھوڑنے چاہیے، بندوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس معاملے میں حدود سے تجاوز کریں اور وہ کام کریں جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دی ہے۔ وہ غلط کو غلط کہیں، صحیح کو صحیح کہیں، لیکن وہی کچھ جو ان کے سامنے آئے اور پوری احتیاط کے ساتھ ایک آدمی کے موقف کو بالکل درست سمجھ کر جان کر جو کچھ انہوں نے کہنا ہے کہیں، اس سے آگے بڑھنے کا حق اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیغمبر نے ان کو نہیں دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔